دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کے بہترین حصے پر ہمیں عمل کرنے والا بنا. اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال دے. یا اللہ ہماری موت کی سختیوں کو ہم پہ آسان کر دینا. اللہ سکرات الموت کو آسان کر دینا. تو ہم پر رحم کر دینا, ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا اللہ اپنا قرب نصیب کر دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنا رحم فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے, اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے, ہمارے سارے دکھ دور فرما دے. ہمیں اپنی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے, ہمارے دلوں میں حق کو جما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحه. بين اور نوحة خانی کے بغیر میت پر رونا. نوحہ خانی حرام ہے اور کتاب النہی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک باب آئے گا. اور رونے سے منع کرنے کے بارے میں بھی کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں کہ میت کے پیچھے رہ جانے والے اگر روتے ہیں تو اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. لیکن ان احادیث کی تاویل یہ کی گئی ہے کہ اگر میت اس بات کی وصیت کرے کہ میرے بعد رویا جائے اور بین کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ اس عذاب کا میت کو بھی پہنچتا ہے. لیکن اگر میت کی ایسی کوئی خواہش نہ ہو اور اس کی کوئی ایسی وصیت نہ ہو تو اس پر پھر وہ ذمہ دار نہیں. لیکن نوحہ خانی اور بین کے بغیر رونے کے جواز پر بہت سی احادیث ملتی ہیں. پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادتا ومعہ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص
وعبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکوا فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. آپ کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. جب دوسروں نے حضور کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے. تو آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بے شک اللہ تعالی آنکھ کے آنسو یا دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرما دیتا ہے. اور آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان سے ایسے کلمات ادا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رونے کو رحمت کے رونے کی بجائے عذاب کا رونا بنا دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے بعد ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ کیا جائے، یا اس موت کو کوئی زیادتی قرار دیا جائے، یا اسے اپنے حق میں بدقسمتی تصور کیا جائے، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے اور اس کو قبول کر لے. اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک نواسے پیش کیے گئے، وہ حالت موت میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. حضرت صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا، یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کی وفات پر بھی رو رہے ہیں. عموماً ہمارے ہاں جب سوگ کیا جاتا ہے تو جوان کی موت پر زیادہ کیا جاتا ہے، اور بچہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر کوئی روتا نہیں یا اس پر کوئی آنسو نہیں بہاتا، سوائے اس کے جو ماں ہے یا باپ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی وفات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جتنے بڑے کی اہمیت دی جا سکتی ہے، اور اس پر بھی آپ نے غم منایا. اور غم منانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے جب وہ اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر رہے تھے، یعنی نزع کا عالم تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے، یعنی آنکھ سے آنسو کا آنا، دل کا نرم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے رحمت ہے. اور اگر انسان کسی کی وفات پر اور کسی کے دکھ پر روتا نہیں تو یہ دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی انسان کی بدبختی کی علامت ہے. پھر آپ نے اور آنسو بہائے تو فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں. اور مسلم نے اس کے کچھ حصے کو روایت کیا ہے اس بات کے متعلق. صحاح یعنی بخاری اور مسلم میں بکثرت احادیث موجود ہیں. اگلا باب ہے باب الکف اما یرا من المیت من مکروہ، میت کی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر اس کا ذکر سے باز رہنے کا بیان. یعنی اگر انسان کسی میت کو نہلائے یا اس کے دفن یا جنازے میں شریک ہو اور کوئی اس کے جسم پر عیب دیکھے یا اس کی شکل میں یا کسی قسم کی کوئی چیز، تو اسے دوسروں سے بیان نہ کرے. حضرت ابو رافع اسلم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے راز کو پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا. ایک مسلمان کی عزت اس کی زندگی میں بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کا عیب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو چھپا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی شہرت نہیں کرتا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کر دیں گے، جبکہ انسان کا کوئی کھلا اور چھپا گناہ چھپا نہ رہ جائے گا، جب انسان سب سے زیادہ اپنے گناہوں کو سمیٹنے اور ڈھانپنے کے لیے محتاج ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے خاص رحمت سے اس کے گناہوں کو چھپا دیں۔ گناہ انسان کے لیے انسان کی گندگی کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے دنیا میں انسان اپنی گندگی سے شرماتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مادی طور پر وہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ دنیا میں گناہ کے لیے وزر کا لفظ استعمال کیا گیا، آخرت میں بھی، اور وزر اس بوجھ کو کہتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ قیامت کے دن گناہ جو ہوں گے وہ فزیکل شکل میں اپنے ایک جسم کے ساتھ انسان کے سامنے موجود ہوں گے، اور اس وقت انسان ان سے بھاگے گا، اپنا دامن چھڑانا چاہے گا کہ یہ میرے سے ہٹ جائے، کیونکہ اس وقت انسان صرف چند لوگوں کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہوگا، اور وہ تمام گناہ یا برائیاں بھی جو چھپ کر انسان کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس شخص کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ پھر چھپا دیں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب چھپا دیا کرتا تھا، کسی مجلس میں اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے اور زندہ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیوں ہے؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو وہ خود اپنا دفاع کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ صفائی پیش کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یا اس کا کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کر سکے۔ اس لیے میت کا عیب چھپانے کا اجر اور بھی زیادہ ہے، اور وہ فرمایا 40 مرتبہ بخشش۔ اور 40 مرتبہ کس طرح؟ کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی مرنے سے لے کر جنت تک پہنچنے کے درمیان کئی ایک مرحلے ہیں۔ ایک تو عین نزا کے وقت انسان کا مرحلہ، کہ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش کا محتاج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں اس وقت بخشش کا منتظر ہے، پھر اس کے بعد جب جی اٹھے گا دوبارہ پھر اس وقت بخشش کا منتظر ہے، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، جب کیونکہ اس وقت انسان جب دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال ٹھیک نہیں ہے تو فوراً ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے، پھر اسی طرح جب وہ تولے جائیں گے پھر اس وقت، پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، پھر کسی اور چیز کا، پھر اور چیز کا۔ تو فرمایا کہ 40 مرتبہ اس کو بخشا جائے گا، یعنی 40 ٹائمز، یعنی 40 مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں اس کو بخش دیا جائے، گویا اس کی وہ بخشش کرتے کرتے آخر میں اس کو ٹوٹلی معاف کر دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کا آخر کون سا عیب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کی تکلیف کے وقت انسان کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں کہ جو قابل نفرت ہو سکتی ہیں، جسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا کسی کی شرم اور کسی کے حیا کو کھولنے کے برابر ہے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوف کے ساتھ انسان کی کیفیات کچھ ایسی ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ آپ قرآن پاک میں آیات پڑھ چکے ہیں کہ جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور یضربون وجوہہم و ادبارہم کا لفظ آتا ہے، تو ضرب کہتے ہیں مارنے کو، تو ظاہر ہے کہ جب مارا جاتا تو بعض اوقات نشان بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کسی کے گناہ کو کھولنا اور کسی کی حالت کو بیان کرنا جو ہے وہ باعث عیب ہے، یا اسی طرح کوئی اور خوفناک چیز جو ہے وہ میت سے سامنے آ سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ قبر کھودتے ہوئے کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو مشکل یہ کہ اخباروں میں چرچے ہونے لگتے ہیں پھر، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی اخلاق کے منافی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً دفن کرنے والی بات کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے اس کے اجر سے کیوں روک رہے ہو، اسے اپنی جگہ پہنچنے دو تاکہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پا کر وہاں اپنی جزا پا سکے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے اس کے انجام تک پہنچنے دو، تم اس کو اپنے کندھوں کا بوجھ مت بنا کے رکھو۔ تو اس صورت میں اگر انسان کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی منع کیا گیا کہ مردہ انسان کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے، صرف اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں لیکن دوسروں کی پسند ہو سکتی ہیں، تو اس میں ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس میں انسان کے لیے بہتر صورت یہی کہ اپنی زبان کو بند رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ کریں جس طرح انسان دوسروں کے لیے دل کھلا رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو مردے کی عیب کو چھپائے گا اس کی بہترین بخشش کی جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرنے والے کے بعد اچھی بات کہتا ہے تو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اگر واقعی وہ اچھائی اس کے اندر ہے تو اللہ اس کو جزا دے، اور اگر کوئی بری بات اس کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے مردے کے حق میں خواہ دشمن ہی کیوں نہ مر جائے، ایسا ہی شخص کیوں نہ ہو کہ جس سے انسان کو نفرت ہو، پھر بھی معاف کر دے۔ اور کیوں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ اور اس چیز کے لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو، لہذا اسی کی بخشش ہو سکتی ہے جو دوسروں کو بخش دینے پر تیار ہو۔ اور پھر ایک بزرگ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب وہ دعا مانگنے لگتے تھے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اس کے بعد، تو جب وہ دعا مانگنے لگتے تو وہ مالی صدقہ کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ تصدقت بعرضی، یا اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ دیتا ہوں کہ میری عزت پہ اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے میں اس سب کو معاف کر دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ اخلاق ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کو انسان لے کر دوسروں کے عیب کھولنا شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب الصلاۃ علی المیت و تشییعہ و حضور دفنہ و کراہت اتباع النساء الجنائزہ۔ میت کی نماز جنازہ پڑھنے، اس کے جنازے کے ساتھ جانے اور اس کی تدفین کے وقت حاضر رہنے کا بیان، اور یہ کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ ہے۔ اس میں پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ شامل رہے جب تک کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اس کو ایک قرات ثواب ملے گا، اور جو تدفین تک جنازے کے ساتھ شامل رہے اس کو دو قرات ثواب ملے گا۔ عرض کیا گیا دو قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی مانند، یعنی جب انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو ایک قرات، اور جنازے کے ساتھ دفنانے کے لیے بھی ساتھ چلا جائے تو دو قرات۔ کام بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کا اتنا بڑا اجر رکھا گیا، تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی کہ جس طرح ہم لوگوں کی زندگیاں دن بدن مصروف ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مشینی دور میں ہر شخص بھی ایک مشین بن کے رہ گیا ہے، ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جنازوں میں شرکت کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے۔ جنازہ کھلی جگہ پہ پڑھنا چاہیے، ہمارے ہاں یہ کہ مسجد میں نماز کے بعد جو چند ایک نمازی میسر آتے ہیں اسی سے ہی جنازے پڑھ لیے جاتے ہیں، حالانکہ جنازے میں کثرت سے لوگوں کا ہونا انسان کی نیکی پر دلیل ہے اور انسان کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے، معلوم نہیں کس کی دعا سے انسان کی بخشش ہو جائے۔ اس سے ایک اور بات بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو بخش لوں، اور اپنے بندے کا حق جو ہے اور بندے کے اوپر شفقت اور محبت فرماتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ بندوں سے بڑھ کے ہمیں چاہتا ہے کہ یعنی جنازے میں وہ انسان کی شرکت کریں اور جزا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کی جزا، اس کا تو کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو پہنچتا نہیں، اس کا فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے جو فوت ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مومن بندہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی قدر کرتے ہوئے اس کا صلہ اپنی طرف سے اس کو دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے جاؤ فلاں کی مزدوری کرو اور اس کا صلہ مجھ سے لو، بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے امید دلاتے ہیں کہ جاؤ تم فلاں کا جنازہ پڑھو، میرے بندے کا جنازہ پڑھو اور اس کی جزا تم مجھ سے لو۔ اور جزا بھی کتنی بڑی کہ جو ہم ساری زندگی بھی کمائی کر کے نہ حاصل کر سکیں، دو قرات کہ دو پہاڑوں کے برابر۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے، کوئی بہت بڑی ایسی ایفرٹ نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں صرف جنازے کی حد تک شریک ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ قبرستان تک نہیں جانا چاہیے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین سے فارغ ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو وہ شخص دو قرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے اور ہر قرات احد پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور تدفین سے پہلے لوٹ آئے وہ ایک قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ بھی پہلی حدیث کی وضاحت کرتی ہے، اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو عموماً کس لیے؟ کہ وہ چونکہ ہمارے جنازے میں آئے تھے، ہمارے فلاں کے جنازے میں، فلاں کے جنازے میں، تو اب اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے۔ تو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے، یہ کسی کے اوپر دین رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر اس کے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، فرمایا ہم عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا لیکن اس ممانعت میں ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہو کہ بالکل ہی نہیں جا سکتی، نہیں، اگر کہیں ایسی مجبوری ہے، مثلاً یہ کہ جنازہ قبرستان تک جا چکا ہے اور دفن کرنے کا وقت ہے اور کوئی عورت جو ہے کسی اور شہر یا ملک سے دیر سے پہنچتی ہے تو وہ اسے قبرستان تک جانے کا بھی حق ہے اور اسے جا کے وہاں بھی میت کا منہ دیکھ سکتی ہے۔ یعنی ایسی سخت قید نہیں لگائی گئی، اگرچہ جنازہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ہی افضل ہے۔ باب استحباب تکفیر المصلین علی الجنازۃ وجعل صفوفہم ثلاثۃ فاکثر، زیادہ لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک کرنے کے مستحب ہونے اور تین یا تین سے زیادہ صفیں بنانے کا بیان۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو اور ان میں سے ہر آدمی اس میت کی شفاعت کرے، سفارش کرے، یعنی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے معاملے میں ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت اور دل کے خلوص سے دعا شامل ہو، صرف رسم نبھانے کے لیے جنازے میں شریک نہ ہوا گیا ہو۔ پھر ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو مسلمان فوت ہو جائے اور 40 آدمی اس پر نماز جنازہ پڑھیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے متعلق ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ یعنی ایسے مسلمان کے جو نیک ہوں، 40 بھی ہوں تو کافی ہیں، لیکن ان کی نیکی میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا کسی چیز میں اس کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ مسلم کی حدیث تھی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت مرشد بن عبداللہ یزنی سے مروی ہے، فرمایا حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی میت کی نماز جنازہ پڑھتے اور محسوس فرماتے کہ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے تو لوگوں کو تین صفوں میں تقسیم کر دیتے اور فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر تین صفے نماز جنازہ پڑھیں اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا بہترین اخلاق پایا جاتا تھا کہ مرنے سے پہلے، یعنی زندگی میں تو ہمدردی اور خیر خواہی اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد بھی خیر خواہی، کہ یہ حرص ہو کہ جو مرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے لیے جو بھی بندوبست ہو سکے وہ کرے۔ اور پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنازے کی تین صفے بنا دے۔ اب یہ ہے کہ جنازے میں پڑھا کیا جائے۔ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازہ، اس میں تمہید کے طور پر لکھا ہے کہ چار تکبیریں کہے، یعنی اللہ اکبر چار مرتبہ ہوگا۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور کہے اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ بہتر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کو مکمل کرے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عام لوگوں کی طرح صرف یہ نہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ اگر وہ اسی پر اکتفا کرے گا تو اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسری تکبیر کہے اور میت اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے، جو دعائیں ہم انشاءاللہ العزیز احادیث کے حوالے سے بیان کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کرے اور دعا کرے، اور بہتر دعا یہ ہے اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈال اور اس کو اور ہم کو معاف فرما دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی عادت کے برعکس چوتھی تکبیر کے بعد دعا کو لمبا کرے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت ابن ابی اوفا سے ایک حدیث مروی ہے جس کا آگے ذکر آئے گا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ کہ جنازہ بس چند منٹوں میں پڑھ دیا جاتا ہے اور صرف پڑھ دیا جاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ چار تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے، پہلے میں سورۃ الفاتحہ ہو، دوسرے میں درود شریف ہو، تیسرے میں پھر وہ مسنون دعا ہو، اور چوتھے میں پھر طویل دعائیں ہوں اس کی بخشش اور رحمت کی۔ اور ایک اور دعا بھی یہاں سکھائی گئی۔ اب وہ جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں چند ایک باتیں۔ عموماً لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ میت کے اوپر کیا دعا پڑھی جائے، تو یہ جنازے کی جتنی دعائیں یہاں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو میت کی بخشش کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، نماز جنازہ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ گھر پر بھی عورتیں بھی اس کو دعا میں پڑھ سکتی ہیں۔ پہلی دعا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ سے دعا یاد کر لی۔ آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو اپنا فضل عطا کر، اس سے درگزر کر، جنت میں اس کا نصیب اچھا فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کو پانی اولوں اور برف سے غسل دے، اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک فرما جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر کے عوض آخرت میں اچھا گھر عطا فرما، اس کو دنیا کے اہل خانہ کی نسبت اچھے اہل خانہ عطا فرما، اور اس کو دنیا کے ساتھی کے عوض اچھا ساتھی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعائیں پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ میت میں ہوتا، یعنی میرے لیے ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ اور ابراہیم اشہلی اپنے باپ سے اور ان کے باپ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ۔ اے اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بھی اور جو موجود نہیں ہیں یعنی جنازہ نہیں پڑھنے آئے ان کو بھی۔ اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مبتلا نہ فرما، یعنی یہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہے، ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھ۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، تو مراد یہ ہے کہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں اور ان پر جو اجر اس نے پایا ہے ہمیں بھی اس کا ایک حصہ عطا فرما اور اس کی نیکیوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ ہمارے ہاں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن سب لوگ بس اوپرے دل سے ایک رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں سوائے چند ایک کے جو واقعی حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور خلوص رکھتے ہوں۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ دعا ہو اور دعا کے ساتھ خلوص نیت بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرضی ہے، وہ نماز جنازہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کی، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها وقد جئناک شفعاء لہ فاغفر لہ. اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی اس کا پروردگار ہے، تو نے ہی اس کو پیدا فرمایا، تو نے ہی اس کو اسلام کی راہ دکھائی، تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ہم اس کی سفارش کے لیے تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو اس کو معاف کر دے. یہ ایک خوبصورت دعا ہے میت کے لیے. حضرت واصل بن اسقہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہی فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد، اللہم فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ فلان بن فلان، یعنی نام لے کر کہے، تیرے ذمے اور تیری ہمسائیگی کے رشتے میں ہے، یعنی اب وہ تیرے پاس آ گیا ہم سے دور ہو کر، اس کی قبر کو آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو ہی وفا اور تعریف والا ہے، وفا والا یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور اس پر رحم کر، بے شک تو ہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو ان تمام دعاؤں کو انسان اکٹھا کر لے اور ساری کی ساری اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ پڑھ دے. حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں. یہ بیٹی کی روایت خاص طور پر اس لیے آئی کہ مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں کوئی فرق نہیں، یہ نہ کوئی کہے کہ مرد کی تو چار تکبیروں سے اور عورت کی دو تکبیروں سے. نہیں، آپ کی بیٹی کی مثال دے کر فرمایا گیا کہ ان کے لیے بھی چار تکبیریں کہی گئیں. چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے اتنا قیام کیا جتنا قیام دو تکبیروں کے درمیان کیا جاتا ہے. آپ اس میت کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہے، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے، آپ نے چوتھی تکبیر کہی اور کچھ دیر ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ پانچویں تکبیر کہیں گے، پھر انہوں نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا، جب وہ پلٹے تو ہم نے عرض کیا یہ کیا؟ فرمایا میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا جتنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، یا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جنازہ ایک مسلمان کا حق ہے، نماز جنازہ کا طریقہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اس کے لیے بھی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جنازہ پڑھنا چاہیے جیسے کہ آپ نے پڑھا. اس میں آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر یا اس میں رکوع نہیں کیا جاتا، اس میں سجدہ نہیں کیا جاتا. اور سجدہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ میت کو سامنے رکھا جاتا ہے اور سامنے رکھ کر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اگلا باب ہے جنازے میں جلدی کرنے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف بھیج رہے ہو، اور اگر جنازہ اس کے سوا کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو. یعنی دونوں صورتوں میں دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے. ہمارے ہاں عموماً رواج ہے کہ ایک آ جائے، دوسرا آ جائے، تیسرا پہنچ جائے، اور بعض اوقات مورچریز میں ان کو رکھ دیتے ہیں اور فریزرز میں، اور حال ان کا بگاڑ دیتے ہیں مردے کا، اور بلا وجہ کی اذیت دیتے ہیں. تو بغیر کسی شدید ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور سنت یہی ہے کہ جنازے کو جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی علاقے میں مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر کسی کی وفات ہوگی، تو وہ وہاں سے اٹھا کر جنازے کو حضور کے پاس لے آئے ادھر دفنانے کے لیے، تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور یہی حکم دیا کہ وہیں پر اس کو دفنا دیا جاتا، تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. کیونکہ جنازے کو تو اٹھاتے ہوئے بھی کہا گیا کہ بہت آرام سے اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف جاؤ، اور اس کو اس طرح مت پٹخو، کیونکہ اس کا بھی ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اور اس کو اذیت نہ دی جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا آپ فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر جنازہ نیک آدمی کا ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ، اور اگر جنازہ برے آدمی کا ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے ہائے ہلاکت، تم کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز سنتی ہے تو ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ اس کے جواب میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ مختلف آوازوں کا جو فریکوینسی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں سن سکتا، مثلا چمگادڑ کی آواز. چمگادڑ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنی آواز کی ڈائریکشن میں اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، اور اس کی شرل اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کے کان اس کو سن لیں تو انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں. اور پھر کچھ آوازیں جو ہیں 170 یا 72 ڈیسیبل، آواز کو ناپنے کا پیمانہ ڈیسیبل ہے، اگر اتنا شور ہو جائے تو انسان جو ہے وہ مر سکتا ہے. اسی لیے مردے کی آواز جو ہوتی ہے اس میں اتنی چیخ ہوتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے، اگر وہ برا ہے اور اس کو ہلاکت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہ وہ انسان اگر سن لے تو انسان زندہ نہ رہ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پر بہت کرم کیا کہ وہ آوازیں ہمیں نہیں سنائی. اگلا باب ہے باب تعجیل قضاء الدین عن المیت والمبادرۃ الی تجہیزہ الا ان یموت فجأۃ فیترک حتی یتیقن موتہ. میت کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنے اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا بیان، اگر موت اچانک واقع ہو تو توقف کیا جائے تاکہ موت کا یقین ہو جائے، یعنی فوراً اس کو دفنا نہ دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچتی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے اس شخص کا جس پر قرض ہو. تو پہلا کام مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر، کسی کا میت کے اوپر قرض ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. ویسے بھی آپ سورۃ النساء میں چوتھے پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ میت کے جہاں وراثت کے احکامات، اس کے ترکے کو تقسیم کرنے کی بات آئی کہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وصیت پوری کی جائے، اور تیسرے نمبر پر تقسیم کی جائے اگر کچھ بچ جائے. اگلی حدیث ہے حضرت حسین بن وحوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ بن البراء بن عازب بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا، میرا خیال ہے کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تم مجھے اس کی وفات کی اطلاع دینا اور اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں جلدی کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کو اس کے اہل خانہ کے درمیان روک لیا جائے، یعنی دفنانے سے روکنا نہیں چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. لیکن اگر اچانک ڈیتھ ہوئی جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ، تو جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ مردہ فوت ہو چکا ہے اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے. اور ہم بھی اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں سچ ہوتا ہے یا جھوٹ، کہ دفن کرنے کے بعد مردہ زندہ ہو گیا یا اس قسم کی باتیں. معلوم نہیں کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا سکتہ ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان کے سارے جسم کی سرکولیشن رک جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان واقعی ختم ہو چکا ہے. اگلا باب ہے باب الموعظۃ عند القبر، قبر کے پاس واعظ کرنے کا بیان، یعنی جب دفنایا جائے تو وہیں پر کھڑے ہو کر کچھ نصیحت اور تلقین کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے. بقیع الغرقد اہل مدینہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکایا اور چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدنے لگے. پھر فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا جنت کا ٹھکانہ اور دوزخ کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے اسی لکھے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ یعنی جب آپ نے یہ بتایا کہ ہر ایک کی جگہ معلوم ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے. فرمایا، عمل کرو، یعنی اس پہ بھروسہ نہ کرو کہ اگر میں جنت میری لکھی گئی ہے تو میں کہیں پہنچ ہی جاؤں گا، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی اس کو وہی توفیق ملنے لگتی ہے اور اسی چیز کی طرف وہ رجوع کرنے لگتا ہے، لیکن عمل کے بغیر جنت اور جہنم نہیں بنتی. باب الدعاء للمیت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. میت کی تدفین کے بعد اس کے لیے دعا کرنے، اس کی قبر کے پاس بیٹھنے، اس کے لیے استغفار کرنے اور اس کے لیے پڑھنے کا بیان. حضرت ابو عمر اور بقول بعض ابو عبداللہ اور بقول بعض ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ دفن کرنے کے فوراً بعد انسان وہاں سے نکل آئے، بلکہ وہاں ٹھہر جائے کچھ دیر کے لیے اور دعائیں کرتا رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کے پاس بھی دعا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب تم مجھ کو دفن کر چکو تو اتنی دیر میری قبر کے ارد گرد ٹھہرنا جتنی دیر میں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں اور میں جان سکوں کہ میں خدا کے قاصدوں منکر نکیر کو کیا جواب دوں۔ یعنی وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے، اگرچہ باہر والے اندر والے کو کوئی بھی فائدہ تو نہیں دے سکتے سوائے دعا کے۔ حضرت عمر بن العاص کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فاتح مصر ہیں، اور یہ حدیث طوالت کے ساتھ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ میت کی قبر کے پاس قرآن حکیم کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے، اور اگر پورا قرآن حکیم ختم کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ امام شافعی کی رائے ہے، یعنی قبر کے پاس ہی دفنانے کے بعد کچھ حصہ پڑھ لیا جائے، اور اگر سارا پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہاں نہ پڑھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میت جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ باب الصدقہ عن المیت والدعاء له، میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ اب یہ کہ انسان جب مر جائے تو پیچھے والے اس کے لیے کیا کچھ کریں، اسے کس کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو دعا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو پہلے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے بے شک میری ماں کو اچانک موت آ گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے نام پر یا میت کی طرف سے صدقہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے اجر اور ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین عمل ختم نہیں ہوتے۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر بیٹا کا لفظ لکھا ہوا ترجمے میں ولد کا لفظ چائلڈ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل وہی آیات میراث ہیں جس میں ولد کا لفظ چائلڈ کے معنوں میں استعمال ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ بیٹا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کی دعا نہ قبول ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اولاد کے معنوں میں ہے یہ لفظ۔ اب ان تینوں باتوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ صدقہ جاریہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں ایسی چیزوں پر پیسہ لگائے کہ جن کا فائدہ یا نفع دیر تک جاری رہے آخرت کے اعتبار سے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شخص کہیں سڑک بنوا دیتا ہے، یا کہیں کوئی پانی کا انتظام کروا دیتا ہے، یا کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے، یا کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، یا کسی انسان کو پڑھانے پر کوئی پیسہ خرچ کر دیتا ہے، تو یہ سارا پیسہ جو اس طرح کے کسی کام پر بھی جو خدمت خلق کے کام ہیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، جس سے دنیا کے لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، تو وہ پیسہ جو اس موقع پر صدقہ خیرات کیا ہوا صرف دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں دیتا، دنیا کی مشکلات کو آسان نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہتا ہے انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام، کیونکہ صدقہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑا پہنا دیتے ہیں۔ اب یہ کہ کپڑا صدقہ کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کسی کے بدن پہ رہتا ہے، پہننے والا جب تک پہنتا ہے اس کا ثواب جو ہے دینے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کھلا دیتا ہے تو جب تک اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، یا وہ بیماری یا تکلیف یا مرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، یا کسی کو انسان دوا لے دیتا ہے اور دوائی سے اس کو صحت ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ دیر تک اس دوائی کی وجہ سے اس کو زندگی ملتی ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح وہ تمام چیزیں کہ جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے معاملات ہیں، اس میں جب انسان لگاتا ہے، اور وہ دونوں طرح کی تعلیم ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، تو اس معاملے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب، جب تک وہ شخص اس علم سے خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، دوسروں کو آگے سکھاتا ہے، تو جتنا بھی پیسہ اس کام میں انویسٹ کیا جائے وہ بھی مرنے کے بعد جب تک اس علم کی روشنی پھیلتی رہتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا کام تو بطور خاص یہ کہ انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے اور مال سے وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھلی بات سکھا دے،